کی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر غم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر غم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر غم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کے بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقفے خانقاہِ شیخ گئے قلب و جگر اپنا کہ وقفے خانقاہِ شیخ ہے قلب و جگر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقفے خانقاہِ شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقفے خانقاہِ شیخ ہے قلب و جگر اپنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ وقت ہے تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ ہمیں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ ہمیں اختر اماتن مشغلا گئے ذکر کا شام و سحر اپنا اماتن مشغلا گئے ذکر کا شام و سحر اپنا تغافل سے جو کتاب تو ان کی راہ ہمیں اختر اماتن مشغلا گئے ذکر کا شام و سحر اپنا اماتن مشغلا گئے ذکر کا شام و سحر اپنا خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر پیدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر پیدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارب اللہ محی السنات مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غسل کرنے کا مسنون طریقہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئیے پھر استنجے کی جگہ دھوئیے پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئیے پھر استنجے کی جگہ دھوئیے چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا دونوں استنجے کے مقام کو دھوئیے اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا دونوں استنجے کے مقام کو دھوئیے پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کیجئے اس کے بعد مسنون طریقہ پر وضو کیجئے اس کے بعد مسنون طریقہ پر وضو کیجئے اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے وضو تو پورا کرے لیکن پاؤں کو ابھی نہ دھوئیے کیونکہ ناپاک پانی جو نا پاؤں کی طرف وہاں پر جمع ہو رہے تو ابھی دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لہذا فی الحال نہ دھوئیے وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے اگر ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی جو ہے نا نکلنے کے کوئی مسئلہ نہ ہو اور پانی پیروں میں جمع نہ ہو رہا ہو تو پہلے جو ہے نا وضو کی دورانی دھولی کافی ہے وہاں پر وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا غرض سارے بدن پر پانی بہائیے پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں فائدہ غسل کے بعد بدن کو غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت اختیار کرے سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجئے لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت اختیار کر لیا کرے مثلا کپڑے سے اپنے بدن کو پہنچے یا نہ پہنچے دونوں حالتوں میں سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجئے باقی سفر کے متعلق بھی اس کتابچے میں ماشاءاللہ بہت آداب ہے تو ہر مسافر کو چاہیے کہ اپنے پاس جو ہے یہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یہ بھی لے لے, اور سنت و سفر کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل کرے. آداب المعاشرت جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جس میں آداب شیخ چل رہے ہیں, اس میں ادب نمبر 18 ہے. ادب نمبر 17, میں نے اپنے کسی بزرگ کو ایک منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا. میں نے اپنے کسی بزرگ کو بھی ایک منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا, اور جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ہو. میں نے اپنی کسی بزرگ کو ایک منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا, اور جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ہو. نمبر 18, میں نے جھگڑے کی باتوں میں کبھی اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیا. خود اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا, مگر کام اپنی قوت پر کیا, اپنی ہی طرف منسوب کیا. ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اپنے بزرگوں پر کیوں برائی آئے, جو کچھ آئے اپنی ہی پر آئے. مگر آج کل اپنے بزرگوں کو تخت مشق بناتے ہیں, جو صاف دلیل ہے عدم محبت اور عدم تعلق کی. ہر بات میں جو نا شیخ کی بات وہ کرتے کہ شیخ نے ایسا فرمایا, پھر سارے لوگ جو نا شیخ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ اور گستاخی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جھگڑے کی باتوں میں کبھی اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیا, خود اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا, مگر کام اپنی قوت پر کیا, اپنی ہی طرف منسوب کیا. ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اپنے بزرگوں پر کیوں برائی آئے, جو کچھ آئے اپنی ہی پر آئے. مگر آج کل اپنے بزرگوں کو تخت مشق بناتے ہیں, جو صاف دلیل ہے عدم محبت اور عدم تعلق کی. نمبر 19, اگر کہیں اپنے بزرگوں کو کوئی برا بلا کہے تو ہرگز اس کو گوارا نہ کرے. اگر کہیں اپنے بزرگوں کو کوئی برا بلا کہے تو ہرگز اس کو گوارا نہ کرے, بلکہ فوراً نرمی کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی ہمیں اس سے صدمہ اور رنج ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایسا نہ کہو, یہ عنوان بہت نافع ہے. یعنی ان کو بتا دو کہ مجھے اس سے بہت سخت صدمہ ہوتا ہے, اگر پھر بھی نہ مانے وہاں سے خود جو ہے نا انسان کو ہٹنا چاہیے. اگر کہیں اپنے بزرگوں کو کوئی برا بلا کہے تو ہرگز اس کو گوارا نہ کرے, بلکہ فوراً نرمی کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی ہمیں اس سے صدمہ اور رنج ہوتا ہے, ہمارے سامنے ایسا نہ کہو, یہ عنوان بہت نافع ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسول الکریم. شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے, مواعظ اختر نمبر 64, کیف عشق الہی. کل رات کو بھی اس میں سے پڑھا تھا, پھر اس کے بعد آج فجر کے بعد بھی اسی میں سے پڑھ کے سنایا تھا, اور اب دعا کریں گے انشاءاللہ یہ آواز پورا ہو جائے. بارگاہ الہی میں ندامت کے آنسوؤں کی قیمت, اور پھر یہ توبہ اور ندامت کے آنسو تسبیحات سے افضل بھی ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القدر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اپنی تسبیحات کو چھوڑ کر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں. وَيَشْتَاقُونَ إِلَيْهِمْ فَيَسْتَأْذِنُونَ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ, کہتے ہیں یا اللہ زمین پر کچھ بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, آپ کی گرفت کو یاد کر کے, قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں, ہم ان کے آنسوؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے آہ و نالوں کو سننا چاہتے ہیں. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، گناہگاروں کا رونا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ مجھے سبحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. لہذا کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو، اپنے سبحان اللہ کہنے پر ناز مت کرو. بعض وقت ان کے آہو نالے، ان کے ندامت کے آنسو ان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتے ہیں. گناہگاروں کے اچکے ندامت پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا کیا پیارا شعر ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو نہیں، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. یعنی فرشتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ پر رونا کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ رکھا اور وہ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں. تو پہلے جو حدیث شریف گزری، فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے جو گناہگار بندے ہیں جو آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جو آخرت کی پیشی کی ڈر سے رو رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو فرمایا کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. یعنی فرشتے بھی گناہگاروں کی ندامت اور توبہ کے آنسوؤں کی لذت سے واقف نہیں ہے. اس لیے دوستوں، اگر کبھی کسی سے خطا ہو جائے اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ سے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا ہو جس پر بڑے بڑے تسبیح والے نہ پہنچ سکتے ہوں، کیونکہ ندامت سے شکستگی پیدا ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ایک تنکے پر سو سو شکستگی تاری، برق بھی لذرتی ہے میرے آشیانے پر. میرے دوستوں و ساتھیوں، حقیر نہیں سمجھنا، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، لیکن اگر کسی کو گناہ کو دیکھ کر غم ہوتا ہے تو وہ غم تو عین ابدیت ہے. یہ غم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھائی اگر اپنے ابا سے بدتمیزی کر رہا ہے، چاہے بڑا بھائی بھی کر رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو جو دوسرا بھائی ہوتا ہے فرما بردار اس کو دیکھ کر غم ہوتا ہے. کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا ہے کہ جس ماں باپ نے اتنے احسانات کیے ہمارے اوپر ان کو یہ ناراض کیسے کر رہا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، غم ہونا الگ بات ہے، حقیر سمجھنا الگ بات ہے. حضرت والا سے سنا، فرمایا کہ حضرت مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر تفسیر مظہر ہی ہے، جو ان کے مرید حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ان کا یہ مزاج تھا کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دو لوگوں کو گناہ کی حالت میں دیکھ لیا، اتنا غم ہوا سر میں درد ہو گیا، جب استنجا کے لیے گئے تو خون آ گیا پیشاب کی جگہ پر. حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا ان کا حال دیکھو کہ دوسروں کے گناہ کو دیکھ کر پیشاب میں خون آ گیا اور ہمارا کیا حال ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق، حاجی صاحب کا شعر ہے، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم میں تر نہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیر نہیں سمجھنا ہے، لیکن اگر غم ہو رہا ہے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا پڑوسی یا فلاں جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو کیا حال ہوگا، اس فکر میں اس کو غم ہو رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ غم تھا اسیروں کو بالوں پر کے جانے سے، نفس و شیطان نے گناہ کرا کے بے بالوں پر کر دیا، لیکن اللہ والوں کے تعلق کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق ہوئی کہ یا اللہ میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا، میں دوبارہ آپ سے رشتہ قائم کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. میں اپنے سارے گناہوں پر یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پر یوں شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو، ابھی حیات باقی ہے، ابھی میں زندہ ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوا، بے بالوں پر ہو گئے تھے پھر بالوں پر آ گئے، اور روح کے پرندے کو طاقت پرواز آ گئی، پھر ان کو روح میں کیا قوت آئی، غم تا اسیروں کو بالو پر کے جانے سے، اڑ چلے قفس لے کر بوئے گل کے آنے سے۔ شیطان بڑا خوش تھا کہ میں نے ان کو برباد کر دیا، تسبیح وغیرہ سب ختم کرا دی، بد نگاہی کرا دی، جھوٹ بلوا دیا، تہجد قضا کروا دی۔ شیطان بڑا خوش تھا، لیکن اس ظالم کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طاقت پرواز عطا کریں گے کہ تعلقات دنیاوی کے قفص کو ہی لے کر اڑ جائیں گے۔ سالکین کی روحیں مثل چڑیوں کے ہیں، ان کو شیطان نے اسیر کر کے بالوں پر نوش ڈالے، لیکن ان چڑیوں کی آہ اللہ تک پہنچی کہ یا اللہ، اب تو ہم بے بالوں پر ہیں، نہایت گئے گزرے، شکستہ حالت میں ہیں۔ ان کی آہ و زاری اور ندامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی خوشبو عطا کر دیتے ہیں، پھر ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ بالوں پر کے محتاج نہیں رہتے۔ بندوں کی آہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے۔ آہ پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ تو ان شکستہ دلوں کی آہ و زاری پر ان کی روح کو جو طاقت پرواز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی میرا شعر سنیے۔ روح کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاق پر، روح کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاق پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھیے۔ روح کی جولانگی اور روح کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا اور ابدال کا پر جبرائیل علیہ السلام کے پر جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ایک دم میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح ابدال کا بھی ایک قدم کراچی میں تو دوسرا شام میں ہوتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم کو تو کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں، ہم اپنے جسم کو امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر سمجھتے ہیں، ادھر سے کھاؤ صبح کو لیٹرین میں نکال دو۔ فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، بہت مرغ مسلم اور مچھلی کھا چکے ہو، اب گھاس اور جو کھانا کچھ کم کر دو، اور ریحان و گل اور پھولوں کی غذا شروع کرو، یعنی ذرا اللہ کا نام لے کر دیکھو، اللہ کا نام لینے سے کیا ملتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جب وہ اللہ کی محبت و معرفت بیان کرتے ہیں تو ان کے لبوں سے اثر انگیز باتیں اور دلوں کو بدل دینے والا کلام ظاہر ہوتا ہے۔ جن اللہ والوں کی غذا اللہ کا نور، اللہ کا ذکر ہے، ان کے لبوں سے کلام مؤثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ سحر حلال کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بین القوسین کلام میں مؤثر لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ہماری باتوں میں، ہمارے وعظوں میں وہ اثر نہیں تھا، لیکن جب ہم نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی، اللہ اللہ کیا، تو ایسا اثر پیدا ہوا کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ نے اثر عظیم رکھ دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اثر عظیم رکھ دیا۔ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ اللہ والوں کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر رکھ دیتے ہیں، وہ ایک عام سی بات کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت والد صاحب کے یہاں ہنسی کی مجلس ہوئی، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہنسی کی مجلس میں بھی ہمیں نور محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ والوں، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خاصان خدا خدا نہ باشد، زے خدا جدا نہ باشد، کہ اللہ والے اللہ تو نہیں ہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ جس طرح پھول کی خوشبو پھول تو نہیں ہے لیکن پھول سے جدا بھی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی ٹیوب لائٹ تو نہیں ہے لیکن ان سے جدا بھی نہیں ہے، اسی طرح اللہ والے اللہ تو نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رحمان کا بندہ فرمایا کہ میرے بندے ہیں، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ زمین پر عرضی سے چلتے ہیں، کہ اللہ والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نور کو لے کر چلتے ہیں۔ تو جب دنیا کی بات بھی کرتے ہیں اس میں اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ نے اثر عظیم رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں صرف کا لفظ بڑھایا ہے، اس لیے کہ ربنا اللہ کی عبارت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم جلالہ کو اللہ کے بعد میں ذکر کیا، اسم جلالہ اللہ کو بعد میں ذکر کیا، مبتدا کو مؤخر کر کے حصر کے معنی پیدا کیے، اصل میں عبارت تھی اللہ ربنا لیکن ربنا اللہ نازل کیا، مبتدا کو مؤخر کر دیا تاکہ علماء دین اس میں عربی قاعدہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر کا لطف لے لیں، جس کی حکیم الامت نے رعایت رکھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس مجدد الملت کو جس نے ایک ایک عربی گرامر اور قواعد کی رعایت کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، لہذا ترجمہ یوں ہوگا جو یہ کہے ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ حضرت والا نے فرمایا اگر یہ جملہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو کیا مطلب اور بھی رب ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے تو معلوم ہوا غیر اللہ میں کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہمارا رب ہے۔ پھر اس پر جو یہ کہے ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر قائم بھی رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ آخرت کے آنے والے حالات کا اندیشہ کرو اور نہ دنیا کے چھوڑنے پر رنج کرو۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بروایت در منصور تتنزلو کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے تین اوقات میں تین مواقع پر اتریں گے۔ جو شخص یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، صرف ہمارا رب اللہ ہے، تو ایسے آدمیوں پر تین موقع پر فرشتے اتریں گے، عند الموت وفی القبر وعند البعث، مرتے وقت، پھر قبر میں، پھر قیامت کے دن، اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے فرمائیں گے تم کہ تم آخرت کی آنے والی ہولناکیوں سے اندیشہ نہ کرو، تم دنیا میں ہم سے ڈر کر رہتے تھے، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نہ ڈرنے کی بشارت ہوگی، جو پہلے ہی سے بے خوف ہیں ان کو یہ بشارت نہیں ملے گی۔ تو مرتے وقت فرشتے کہیں گے اے روح اللہ کی طرف چل، لا تخافو اندیشہ مت کر، تم کو دوزخ وزخ کا جھٹکا نہیں لگے گا۔ ایک صاحب ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو پاکستانی کسٹم آفیسر سے وزن وغیرہ میں رعایت دینے کے لیے اس کو کہا میں آپ کو ایک کتاب ہدیہ دینا چاہتا ہوں جس کا نام دوزخ کا جھٹکا تھا۔ اس نے جو یہ نام دیکھا تو ان صاحب سے کہا یہ جھٹکا وٹکا ہمیں مت دو، یہ کتاب اپنے پاس رکھو۔ اللہ تخافو ولا تحزنو کی تفسیر، تو حکیم الامت نے تفسیر میں دو لفظ بڑھائے ہیں کہ لا تخافو نہ اندیشہ کرو دوزخ کی گرفت کا اور قیامت کے محاسبے کا، ولا تحزنو اور نہ غم کرو دنیا کے مال و اولاد کے چھوٹنے کا، یعنی لا تخافو سے قیامت کی پکڑ اور دوزخ کے عذاب سے اللہ نے امن عطا فرمایا، اور لا تحزنو سے دنیا کے غم اور رنج کی تسلی فرمائی کہ اگر بیوی بچے گھر بار دوست یار چھوٹ رہے ہیں تو اللہ نعم البدل بھی عطا کر رہا ہے، اگر کوئی سوکھی روٹی چھین کر بریانی دے دے تو کوئی اسے نہیں لڑے گا کہ یہ ہم سے کیوں چھین رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اپنا قرب دے دیا۔ لہذا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے الخوف عبارت عن تعلم القلب بسبب توقع حصول مضرت فی المستقبل والحزن عبارت عن تعلم القلب بسبب فوت نفع کان موجودا فی الماضی، تفسیر کبیر۔ لا تخافو سے مراد مستقبل کا خوف ہے کہ معلوم نہیں دوزخ میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، اور حزن دل کی اس بے چینی کا نام ہے جو کسی نفع کے فوت ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم آخرت کی آنے والی ہولناکیوں سے اندیشہ نہ کرو اور نہ دنیا کے مال و اولاد کے چھوٹنے پر رنج کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے امن ہے، مستقبل کے خطرات سے اور نعم البدل ہے ماضی کے تمام مافات سے۔ فرمایا روایتوں میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد جو انعامات ملتے ہیں اس انعامات دیکھنے کے بعد اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ دنیا میں تمہاری اولاد تمہیں یاد کر رہی ہے، بیوی بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں، گھر والے یاد کر رہے ہیں، تم جانا چاہو گے، وہ منع کر دے گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر مرنے کے بعد حضرت والا نے کتاب میں تلقین صبر جمیل میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، دوسرے انبیاء سب کی زیارت اور صحبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر جنت کے انعامات وغیرہ دیکھ کر کس کا دل کرے گا۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں نعم البدل ہے ماضی کے تمام مافات سے، دیکھو دنیا ہی میں بشارت مل جائے گی، فرشتوں سے کلام نصیب ہو جائے گا۔ اس سے مفسرین نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ نبیوں سے تو فرشتوں کا کلام ہوتا ہے، اولیاء اللہ سے بھی فرشتے کلام کرتے ہیں. جہنم کو بغیر نام لیے اور جنت کو نام لے کر ذکر فرمانے پر علم عظیم. اب سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن میں جو آیت ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, تو فرما سوال یہ ہوتا ہے لا تخافوا کو مقدم کیوں فرمایا لا تحزنوا پر؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس غلام حکیم الامت کے دل میں, یعنی حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس غلام حکیم الامت کے دل میں یہ عطا فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے کہ مستقبل کے خطرات کی زیادہ فکر رہتی ہے, تو اس ترتیب میں رعایت فطرت انسانیہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اس آیت میں جہنم کا لفظ ذکر نہیں فرمایا, لا تخافوا اور لا تحزنوا فرمایا لیکن نام نہیں لیا, نعم البدل میں جنت کو نام لے کر ذکر فرمایا وابشروا بالجنہ, تو اس کی وجہ یہ ہے آدمی کبھی ایک لفظ سے بھی گھبرا جاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو امن کی خوشخبری دی گئی ہو. جیسے کوئی میزبان کسی مہمان سے کہے آپ تشریف لائیے ہم آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے اور آپ کی سابقہ خطاؤں پر پٹائی بھی نہیں کریں گے, تو اس عنوان سے وحشت اور کلفت ہوگی یا نہیں؟ اس لیے لا تخافوا من جہنم نہیں فرمایا, سزا کا ذکر ہی نہیں فرمایا اور جنت کا نام لے کر مسرور فرمایا. قرآن پاک کی اس بلاغت سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا ماشاءاللہ مضمون ہے کہ دوزخ کا نام نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا خوف و غم مت کرو, کس سے؟ جنت سے خوف, جہنم سے خوف مت کرو اور جنت کی بشارت دی جا رہی ہے وہ اب شروع بالجنہ, اور تمہیں جنت کی بشارت ہو تو دوزخ کا نام کیوں نہیں لیا؟ فرمایا کبھی کبھار انسان اس انداز سے ڈر جاتا ہے, ڈر جاتا ہے انسان کہ کہیں ہمیں دوبارہ پٹپٹائی نہ ہو جائے ہماری. تو حضرت والا نے فرمایا کہ ہم آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے اور آپ کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر پٹائی نہیں کریں گے, تو اس سے آدمی ڈر جائے گا. حضرت والا فرماتے تھے میرے پینوں کو سن لو دوستوں آسمانوں سے میں اترتی ہے, اور فرماتے تھے کہ یہ باتیں شاید ہی کہیں پاؤ گے. پھر فرمایا کہ یہ شاید جو لگا رہا ہوں یہ دعویٰ توڑنے کے لیے, کہیں دعوے کی شکل نہ ہو جائے. قرآن پاک کی اس بلاغت سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب وہ نعم البدل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اب شروع, شیشہ کھول دیں, مفتی صاحب باہر بھی کھول دیں, اسی کھول دیں. اسی کھول دیں باہر کا. اس لیے لا تخافوا من جہنم نہیں فرمایا, سزا کا ذکر ہی نہیں فرمایا اور جنت کا نام لے کر مسرور فرمایا. قرآن پاک کی اس بلاغت سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب وہ نعم البدل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اب شروع بل جنت التی کنتم توعدون, اور ملائکہ اور نبیوں کے واسطے سے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ تمہارے حق میں پورا کر دیا گیا, تم جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے پیغمبر کی معرفت وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی رہیں گے. دل میں نیک ارادوں کا آنا فرشتوں کا فیضان ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس کے اندر دو تفسیریں ہیں, ایک یہ کہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی تھے دنیا میں اور آخرت میں بھی رہیں گے, اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے. یعنی نحنو میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں, اور بعض حضرات کہتے ہیں نحنو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذاتی مراد ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر دو تفسیریں ہیں, ایک یہ کہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی تھے دنیا میں اور آخرت میں بھی رہیں گے, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے. حکیم الامت نے فرشتوں کی روایت کے بارے میں تفسیری قول کو ہی لیا ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی رفاقت اور ساتھ کے کیا معنی ہیں, تمہارے دلوں میں جو نیک ارادے آتے ہیں یہ فرشتوں ہی کا فیضان ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا بواسطہ ہے ملائکہ ہے. کوئی بندہ جب تہجد پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, اللہ کی یاد میں روتا ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کا خیال آتا ہے, تو یہ انہی فرشتوں کا فیضان ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا میں نیک باتوں کا اعلان کرتے تھے اور حوادث و مصائب میں تمہارے دل میں صبر اور سکینہ رکھتے تھے, جس طرح اپنے والد صاحب سے سنا ہوگا کہ حفاظت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو تصویروں والے کپڑے نہیں پہناؤ، ورنہ جو حفاظت کے جو فرشتے ہیں وہ ان کی حفاظت نہیں کریں گے. اسی طرح گھر میں تصویریں ہوں گی یا کتا ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. تو یہ انہی فرشتے کہتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں نیک باتوں کا الہام کرتے تھے اور حوادث و مصائب میں تمہارے دل میں صبر اور سکینہ رکھتے تھے. کوئی تکلیف آ گئی تو فرشتے ان کے دل میں سکون اور صبر ڈال دیتے تھے، تسلی ڈالتے تھے، جس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا تھا، گھبراہٹ نہیں رہتی تھی، بدحواسی حواس باختگی نہیں ہوتی تھی اور خودکشی تک کے ارادے نہیں آتے تھے. برعکس اس کے جس کو یہ نصیب نہیں، جس طرح حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر لے، فرمایا کہ جب حضرت والا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں جی نہیں سکوں گا، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا تو ایسا لگا کہ انتقال کے فوراً بعد ہی میرے دل پہ صبر آ گیا ہو. یہی تو ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے فرمایا، اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی ہے. صحابہ کی عجیب داستان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی دیوار سے سر لگائے بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں، سب صحابہ کی عجیب حالت. اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول تھے، کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے یا افئن مات او قتل یا وہ شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ پھر یہ ایک جملہ کہا، من کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور کبھی اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. صحابہ فرماتے ہیں اس خطبے سے ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ آیت، اس آیت سے اور اس خطبے سے ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی اتری ہوگا، ایسا انداز سے. تو حضرت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر سکینہ کا نور نازل کر دیا. تو حضرت والا فرما رہے ہیں، تو تسلی ڈالتے تھے جس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا تھا، گھبراہٹ نہیں رہتی تھی، بدحواسی حواس باختگی نہیں ہوتی تھی اور خودکشی تک کے ارادے نہیں آتے تھے. برعکس اس کے جس کو یہ نصیب نہیں، نافرمانوں کو، کافروں کو دیکھ لو، آئے دن خودکشی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو حدیث شریف کے مطابق فرشتے دل میں نیکیوں کا الہام ڈالتے ہیں اور تسلی کے لیے قریب رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر سے نکلتے ہی فرشتے استقبال کریں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شوق وطن، اس میں پورا تفصیلی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح روح قبض کی جاتی ہے مسلمان کی اور گناہ گار کی، کس طرح اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، کس طرح فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، کہ جب فرعون والے جب مر گئے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، نہ ان کو مہلت دی گئی. روایتوں میں آتا ہے جب کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، وہ ٹکڑا روتا ہے کہ میرے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. پھر جس جگہ سے اس کے لیے رزق آسمان سے اترتا تھا اور جس جگہ سے اس کی عبادتیں اوپر جاتی تھیں وہ جگہیں روتی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ مچھلیاں، جانور، درندے تک اس کی یاد میں روتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر خیر و برکت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. برعکس اس شخص کے جس کا جو گناہ گار نافرمان ہے، مچھلیاں، جانور، درندے خوش ہوتے ہیں، شکر یہ گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر سے تنگی ختم ہوئی. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه ہذا یومکم الذی کنتم توعدون، جن کے لیے اللہ کے یہاں بھلائی مقدر ہو چکی، فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ ان کو غم میں نہ ڈالے گی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون کی تفصیل، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ چیز موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی موجود ہے. یہاں دو آیتیں نازل کی, جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے. حضرت نے تفسیر میں لکھا ہے, جنت میں جنتیوں کی طلب کی دو قسمیں ہوں گی, اضطراری اور اختیاری. دونوں تمنائیں پوری ہوں گی. اضطراری یہ کہ خود بخود دل میں خیال آیا, آپ نے زبان سے نہیں کہا, جی میں آیا کہ آج یہ چیز مل جاتی, فوراً اسی وقت موجود ہوگی. اور اختیاری یہ کہ تم اختیار سے مانگو, اللہ میاں آج ہمارا دل یہ چاہتا ہے وہ بھی ملے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں کوئی تمنا آتی ہے مگر آدمی اس کو زبان پر نہیں لاتا. مثال کے طور پر پیچش لگی ہوئی ہے, کباب کھانے کی تمنا دل میں آئی, ڈاکٹر نے منع کیا کہ پیچش میں مرچی والا کباب بند ہے, تو تمنا تو آئی مگر پوری نہیں ہوئی. تو جنت میں ایسی صحت, ایسا فضل ہوگا کہ کوئی تمنا مضر نہ ہوگی, وہاں نہ پیچش ہوگی نہ ملیریا, ہر نعمت ہمارے لیے مفید ہوگی. اس آیت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور دوسری جگہوں پر یہ موجود ہے کہ جنت میں ہر تمنا پوری ہوگی. اسی سے پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی اپنی اولاد کو, چھوٹے بھائیوں کو, چھوٹے بچے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے جنت میں کوئی بھی نعمت بول دے کہ تمہیں گاڑی ملے گی, تمہیں یہ ملے گا, سب بول سکتے ہیں تاکہ اس بچے کا شوق ہو. ہر ایک کی اپنی, ہر حساب سے اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے, تو بچے کو اس کے حساب سے بولیں گے تمہیں یہ چیز ملے گی, تمہیں یہ چیز ملے گی. تو کوئی یہ نہ کہ حدیثوں میں یہ بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے, حدیث میں ہے نا, جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تو حضرت فرماتے ہر نعمت ہمارے لیے مفید ہوگی. حضرت فرماتے ہیں جو ذات دل کی تمنا پوری کر دے تو مانگنے پر تو ضرور دے گی. تو جنت میں اللہ تعالی ہماری تمام خواہشات پوری کر دیں گے. 50-60 سال ہم اپنی خواہشات پر ذرا کرفیو لگا لیں تو غیر محدود حیات کی خواہشات اور عیش کا ذمہ اللہ لیتا ہے, وہاں تو موت بھی نہ آئے گی. نزول من غفور الرحیم کی تفصیل آخر میں فرماتے ہیں, نزول من غفور الرحیم, اور یہ نعمتیں تمہیں بطور مہمان ہی حاصل ہوں گی. یہ نہیں کہ دو روٹیاں پھینک کر کہا کہ اللہ کے نام پر دو روٹیوں کو ہم نے پھینکا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جو نعمتیں جنت میں کھلائیں گے, پلائیں گے, عطا کریں گے تو یہ ہم تمہارا اکرام کریں گے. نزل بمانی مہمانی, یہ ہماری طرف سے مہمانی ہوگی. حکیم الامت بیان القرآن میں لکھتے ہیں, مہمان کے لفظ سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اکرام کے ساتھ اپنے جنتی بندوں کو نعمتیں کھلائیں گے. نزل کے ساتھ غفور اور رحیم نازل کرنے کی وجہ, اور نزل کے ساتھ دو اسماء حسنہ غفور اور رحیم نازل کی, اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا یہ اکرام تو ہے لیکن کہیں میرے بندے اپنے گناہوں کے احساس سے شرمندہ نہ ہو جائیں, جیسے آپ نے کسی کو کسی زمانے میں نافرمانی کر کے ستا دیا, کسی کی جیب کاٹی, کسی کو گالی دی مگر بعد میں آپ نے معافی مانگ لی, اس نے معاف بھی کر دیا, اس کے بعد اس نے آپ کو بریانی کھلائی تو نگاہ نیچی ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو کبھی ستایا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم غفور و رحیم ہیں, یہ ہمارا اکرام ہے. ہم ایسی مغفرت و رحمت کی شان بیان کر رہے ہیں تاکہ اپنے گناہگار بندوں کی شرمندگی ختم کر دیں کہ میں نے تمہارے سب گڑبڑ اعمال لومڑیوں کی طرح سے یروغ و روغان السالب کے نفس کے مقابلے سے دو صفحے پلٹ گئے, تاکہ اپنے گناہگار بندوں کی شرمندگی ختم کر دیں. میں نے تمہارے سب گڑبڑ اعمال کو بخش دیا, اور کیوں بخشا؟ مارے محبت کے. نزولا من غفور الرحیم, مارے محبت کے معاف کر دیا. الغفور کے ساتھ الودود نازل کرنے کی وجہ, میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہو الغفور الودود, اللہ نے اس آیت میں غفور کے ساتھ ودود کیوں نازل کیا؟ یعنی غفور کے بعد اور کوئی صفت بھی تو نازل فرما سکتے تھے لیکن ودود نازل کیا. ودود کے معنی محبت کرنے والا. حضرت نے فرمایا اس آیت میں اللہ نے اپنی بخشش کی وجہ بیان کر دی. حضرت اس آیت کا ترجمہ پوربی زبان میں, یعنی وہاں ہندوستان کی ایک زبان تھی, پوربی زبان میں یوں فرماتے تھے, اے انسانوں, اے میرے غلاموں, میں تم کو معاف کر دیتا ہوں, اس کی وجہ جانتے ہو؟ مارے میا کے, محبت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں. میا محبت اور ممتا کو کہتے ہیں. حضرت پولپوری رحمت اللہ علیہ کا اللہ پر ناز اور توکل. ایک مرتبہ لاہور میں سخت سردی میں میزبان حضرت کو کمبل دینا بھول گئے. میری والدہ صاحبہ نے جو حضرت کے نکاح میں تھی, عرض کیا کہ آپ میرا کمبل لے لیجئے. بہت سے لوگوں کے پاس پتہ نہیں ہے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ حضرت والا کے سوتیلے والد بھی تھے. حضرت کی والدہ نے بعد میں ان سے نکاح کیا تھا. تو فرمایا میری والدہ نے جو حضرت کے نکاح میں تھی عرض کیا کہ آپ میرا کمبل لے لیجئے. فرمایا نہیں تم اپنا کمبل اوڑھو, مجھے میزبان بھول گیا, انسان ہے بھول جاتا ہے, آج میں سردی میں ایسے ہی لیٹوں گا تو اللہ مجھے تکلیف میں دیکھے گا تو اس کو میری محبت و میا لگے گی تو خود ہی بیچ دے گا. میزبان جو بھولا ہے اس میں کوئی راز ہوگا. چنانچہ کڑاکے کی سردی میں رات بھر تکلیف میں رہے, کروٹ لیتے رہے. 9 بجے صبح لاہور میں غلام سرور صاحب کے گھر پر مجلس ہوتی تھی. 9:30 بجے فیصلہ آباد سے ایک صاحب نیا کمبل لے کر آ گئے. کہاں فیصلہ آباد اور کہاں لاہور. چنانچہ انہوں نے عرض کیا حضرت یہ کمبل میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. حضرت نے سر آنکھوں پر رکھا اور رونے لگے. والدہ صاحبہ سے جا کر فرمایا کہ دیکھو اللہ کو میا لگی یا نہیں. اللہ اللہ مولا ان عاشقوں کا ناز تو دیکھو. اللہ اللہ مولا کے ان عاشقوں کا ناز تو دیکھو, مگر ان کا منہ ہوتا ہے, ناز کے لیے ایسا منہ بھی چاہیے. ہر ایک کا منہ کب اس قابل ہے. لیکن دوستوں ناز تو نہ کرو, لیکن کبھی اپنے گناہوں کو اللہ کی عطا کے لیے مانے بھی مت سمجھو. ایک حدیث میں ہے اللہم لا مانع لما آتیتا, اللہ کی عطا کو کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی, نہ کفر نہ زنا نہ شراب نہ کوئی اور چیز. جب اللہ عطا کرنا چاہے تو کافر کو مومن بنا دیتا ہے, فاسق کو ولی بنا دیتا ہے. لا مانع کے کیا مانا ہے, لائے نفی جنس ہے, یعنی میری عطا کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ دیکھتے ہیں کتنے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں اور کتنے گناہگار ولی اللہ بن جاتے ہیں. ان آیات سے حضرت حکیم الامت نے رحمت اللہ علیہ نے کچھ سلوک اور تصوف کے مسائل بیان فرمائے ہیں. ملائکہ کا نحن اولیاء حکم فرمانا, فرمایا فی جواز و کلام الملائکتی, اس کی دلیل ہے کہ غیر نبی یعنی امتی سے بھی فرشتوں کی گفتگو جائز ہے. تب تو فرشتے فرما رہے نحن اولیاء حکم, ہم تمہارے ولی ہیں. حضرت نے بیان القرآن میں لکھا ہے اس کے اندر ملائکہ سے کلام کا جواز ثابت ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ثم استقاموا, تو یہ ثم ویسے دو طرح کے معنی کے لیے آتا ہے, رتبے اور تراخی کے لیے, یا رتبہ اور درجہ بیان کرنے کے لیے کہ ایمان لانے کے بعد جو اپنے ایمان پر استقامت رکھتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلند ہے, اور جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ پر قائم نہیں رہتے, ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے ہیں اور لومڑیوں کی طرح سے یروغ و رغان سالب کے نفس کے مقابلے سے چھپ جاتے ہیں, ان کا درجہ کم رہے گا. استقامت کی تین اقسام, ثم استقاموا, استقامت کی تین اقسام. نمبر 1 عام لوگوں کی استقامت. عام لوگوں کی استقامت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر لیں اور جن بری باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچیں اور اپنے باطن میں ایمان رکھیں, یہ عام درجہ ہے. نمبر 2 خاص لوگوں کی استقامت, جو اللہ کے خاص پیارے